رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا
رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا
ماہ رمضان کے شب و روز ہر ہر گزرتے لمحے میں عبادتوں اور ذکر و اذکار کی حلاوتوں کو پا لینے کی تمنا. آہ جو بھرپور لمحات گزر گئے, ماہ مبارک کا وہ دن جو گزر گیا, اے کاش انہیں گزرے لمحوں کی جھلکیاں پھر میسر آ جائیں تو پھر یقیناً عاشقان رسول بے ساختہ پکار اٹھیں گے سبحان اللہ عز و جل الحمدللہ عز و جل. دعوت اسلامی کے زیر انتظام مدنی چینل 1438 سنہ ہجری کے رمضان المبارک کی براہ راست نشریات کو روزانہ نشر مقرر کے طور پر بنام رمضان کی پرکیف یادیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے, جس میں آپ ملاحظہ کریں گے تربیتی اعتکاف میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مبارک صحبت میں معتکفین اسلامی بھائیوں کے سحری و افطاری کے مناظر, امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بعد نماز عصر اور بعد از عشاء روزانہ علم و حکمت سے سجا مدنی مذاکرہ, قرب افطار اللہ عز و جل کی بارگاہ میں نم آنکھوں کے ساتھ دعائے افطار کا سلسلہ اور دیگر محکمہ کے سنتوں بھرے سلسلے. قریب سحر نورانی برسات میں آپ نے ملحظہ کیا سلسلہ بہار رمضان.
آج جو موضوع ہے وہ جہنم ہے. جہنم کیا چیز ہے, جہنم کہاں پر ہے, جہنم کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے, قرآن پاک اس بارے میں کیا کہتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے کیا تعلیمات ارشاد فرمائی. ہمارے ساتھ اسد مدنی بھائی ہیں, آج ہم ان سے تلاوت قرآن پاک سنیں گے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا.
آپ لوگ جہنم سے کیوں ڈراتے رہتے ہیں بار بار؟ آپ لوگوں کا مطلب یہی اسی طرح کے موضوعات ہوتے ہیں. بھائی کوئی اور باتیں کرے, بہت بڑی دنیا پڑی ہے, سائنس دنیا جو ہے وہ چاند پہ پہنچ گئی ہے, آپ یہ سب باتیں کرتے ہیں.
یہ سب سے پہلے ڈرانے کی جہاں تک بات ہے, اللہ تبارک تعالی نے خود قرآن مجید فرقان حمید میں جہنم کے بارے میں ارشاد فرمایا اور اس کی جو غذائیں ہیں اس کے متعلق کیسا عبرت ناک. یہ کس لیے ہے؟ تاکہ لوگ ڈر جائیں اللہ تبارک تعالیٰ کے عذاب سے اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے میں کامیاب ہو جائیں. وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ. ارشاد فرمایا کہ جہنم میں ہمیشہ رہنے والوں کو گرم کھولتا وہ پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا. ان کی کھال جو ہے وہ اس قدر گرم ہوگا, منہ کے قریب کریں گے تو جھڑ جائے گی کھال. یہ سارے کا سارا تذکرہ اس لیے ہے تاکہ بندہ اس عذاب سے ڈر جائے, اور جو ڈر جائے گا وہ کامیاب و کامران ہو جائے گا, اپنے آپ کو گناہوں سے وہ بچائے گا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جہنم کا خوف رکھنے والے, فرعون نمرود حامان یہ جہنم کے خوف سے بے خوف تھے. تو بندے کو یہ چاہیے, مسلمان کی زندگی, مسلمان کا انداز یہ ہو کہ ہمارے اسلاف رحمہ اللہ الکریم جنہیں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جنتی ہونے کی سند عطا فرمائی, لیکن اس کے باوجود ان کا مبارک انداز کیا ہے کہ جہنم کے تذکرے پر تھر تھر کانپتے ہیں.
جب ہم پریکٹیکل لائف میں دیکھتے ہیں, عملی زندگی میں دیکھتے ہیں, ہم خود کو دیکھتے ہیں, دیگر افراد کو دیکھتے ہیں, تو وہ کیفیات پائی دی جاتی جو ان دونوں مقامات کے حوالے سے ہونا چاہیے کہ جب ہماری زندگی کا اینڈ ہوگا, اینڈ آف لائف ہوگا ہمارا جی. لیکن ایک معاملہ جا کے ہوگا یہ کہ فیصلہ ہوگا کہ یا تو ہمیں جنت میں جانا ہے, وہ قرآن کریم میں نا کہ یا تو رحمان کے وفد بنا کے جو ہے وہ جنت کی طرف لے کے جائیں گے یا پھر جو ہے وہ جہنم کی طرف لے کے جائیں گے. اللہ رب العزت ہمیں جہنم سے پناہ عطا فرمائے. وہ کیفیت نہیں پائی جاتی. کیوں حدیث مبارکہ سنتے ہیں، بڑی پیاری حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین نے عرض کی، حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ اللہ رب العزت نے جب جنت کو پیدا کیا تو جبریل امین کو فرمایا کہ اے جبریل جاؤ جنت کی طرف اور دیکھو، وہ گئے انہوں نے جنت کی طرف دیکھا اور جنتیوں کے لیے اس میں نعمتیں جو رکھی گئی ہیں ان کو دیکھا، پھر وہ آئے اور انہوں نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی اے مالک تیری عزت و جلال کی قسم جو شخص بھی جنت کو دیکھ لے گا، جنت کے متعلق جان لے گا، سن لے گا، وہ اس کی طرف جانا چاہے گا، وہ اس میں جنت کو دیکھ لے گا تو اس میں داخل ہونا چاہے گا۔ پھر اللہ رب العزت نے جنت کو اس کی تکلیفوں اور آزمائشوں سے ڈھانپ دیا، جبریل امین پھر گئے اور پھر جب گئے تو مشقتیں اور مسائل جب دیکھے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہا کہ اے رب تیرے عزت و جلال کی قسم مجھے خدشہ ہے کہ اب تو اس میں کوئی بھی داخل نہیں ہوگا، کس میں؟ جنت میں۔ پہلے دیکھا جنت کو، اس کی نعمتیں دیکھی تو کہا مالک اس میں ہر کوئی داخل ہونا چاہے گا،
بالکل۔
اور جب وہ اس راستے میں جو تکالیف، جو آزمائشیں، جو مصیبتیں وہ دیکھی تو
صبر کرنا ہے،
صبر کرنا ہے، تو فرمایا مالک اس میں کون داخل ہوگا؟ پھر اللہ رب العزت نے جبریل امین کو فرمایا اے جبریل جاؤ دوزخ کو پیدا کیا اور کہا جبریل جاؤ دوزخ کی طرف دیکھو، جبریل امین دوزخ کو دیکھا، پھر کہا اے میرے رب تیرے عزت و جلال کی قسم دوزخ کا معاملہ سن کر تو کوئی شخص بھی اس میں داخل نہیں ہونا چاہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو خواہشات و شہوت سے ڈھانپ دیا اور پھر فرمایا اے جبریل جاؤ دوزخ کو دیکھو، جب جبریل امین نے ایسا معاملہ دیکھا تو پھر آئے اور کہا اے میرے رب تیری عزت و جلال کی قسم اب تو کوئی بھی شخص اس میں داخل ہوئے بغیر نہیں رہ سکے گا۔ اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ جنت ایک بڑا عظیم الشان مقام ہے، نعمتوں والا، راحتوں والا، آسائشوں والا، سہولتوں والا مقام ہے، کہ اس کے بارے میں جب ہم سنتے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ ہمارا ٹھکانہ وہ بن جائے،
بے شک،
اور چاہنا بھی چاہیے،
بالکل۔
اور جہنم ایک ایسا مقام ہے کہ اس کی سختیاں، اس کی آزمائشیں، اس کے عذابات، اس کی تکالیف ایسی ہیں کہ جب سنتے ہیں تو دل پناہ مانگتا ہے، دل لرز جاتا ہے، اے مالک تو ہمیں جہنم سے بچائے رکھ۔
سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ادائیگی جس میں آپ کو دید ملی، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے سحری کے مناظر آئیے دیکھتے ہیں۔
ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر طرف ہے برکتیں، ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر طرف ہے برکتیں، ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے، ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے۔
جنت کی چاہت اور دوزخ سے پناہ مانگتے ہوئے آئیے سلسلہ جنت و دوزخ کی جھلکیاں دیکھتے ہیں۔
جہنم کے اندر طبقات ہیں، نیچے نیچے نیچے، کیونکہ جہنم ساتویں زمین کے بھی نیچے ہے، اور سات سیون طبقات ہیں جہنم کے، جہنم، لواح، حطمہ، سعیر، سقر، جحیم، ہاویہ، اور یہ تہ در تہ ہے۔ پہلے طبقے میں اہل توحید اپنے برے اعمال کی سزا بھگتنے کے لیے جائیں گے، مسلمان، استغفر اللہ، دوسرے طبقے میں یہودی، تیسرے میں نصارہ، چوتھے میں ستاروں کے پجاری، پانچویں میں آتش پرست، آگ کے پجاری، چھٹے میں عرب کے مشرک، اور ساتویں میں منافق، جو ظاہراً مسلمان مگر باطناً کافر، اپنے آپ کو مسلمان شو کرتے ہیں مگر مسلمان نہیں ہیں، انہیں منافق کہا جاتا ہے۔ یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ جہنم کے ایک طبقے سے دوسرے طبقے کے درمیان 70 سال کی مسافت ہے۔ جہنم کا سب سے بڑا طبقہ نار کبریٰ اور دوسرا طبقہ ہے لواح۔ لواح کے معنی ہیں آگ کی لپٹیں مارنا، شعلے بلند کرنا، بھڑکنا، بھڑکتی آگ۔ قرآن پاک میں دو مقامات پر، پارتی سورہ معارج کی آیت 15-16، اور پارا 30 سورۃ اللیل کی آیت نمبر 14 میں اس طبقے کا بیان ہے. بڑی توجہ کے ساتھ سنیے, پھر انشاءاللہ ترجمہ کنز الایمان سے پیش کیا جائے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہا لغا نزاعة للشوا فأنذرتكم نارا تلظى.
ترجمہ کنز الایمان, جو پہلی سورہ معارج کی آیات پڑھی گئیں اس کا ترجمہ ہے, وہ تو بھڑکتی آگ ہے, کھال اتار لینے والی بلا رہی ہے. اور پارا 13 سورہ لیل کی آیت نمبر 14 کا ترجمہ یہ ہے, تو میں تمہیں ڈراتا ہوں اس آگ سے جو بھڑک رہی ہے. تفسیر روح البیان میں ہے کہ اس لغا نامی طبقے میں ابلیس لعین, اس کے ساتھی, اس کے کمپینین, اس کے رفقا اور مجوس آگ کی پوجا کرنے والوں کو ڈالا جائے گا.
وہ انداز بیان جس کے طفیل بدلی کئی لوگوں کی زندگیاں. آئیے دیکھتے ہیں سنتوں بھرے بیان کے مناظر.
رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تم سے پہلے لوگوں میں سے ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے, 99 مرڈر کیے. اس نے دنیا کے سب سے بڑے عالم کے متعلق پوچھ گچھ کی تو لوگوں نے اسے ایک راہب, جو غیر مسلموں میں کہلاتے ہیں, کا پتہ بتایا. وہ راہب کے پاس آیا اور اسے کہا, میں نے 99 قتل کیے ہیں, کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ راہب بولا نہیں, اور اس آدمی نے راہب کو بھی قتل کر کے 100 قتل پورے کر دیے. پھر اس نے دوبارہ دنیا کے سب سے بڑے عالم کی تلاش شروع کی تو اسے ایک عالم کا پتہ بتایا گیا. وہ عالم کے پاس گیا اور کہا کہ اس نے 100 قتل کیے ہیں, کیا اس کے لیے توبہ ممکن ہے؟ وہ عالم نے جواب دیا, ہاں, تیرے لیے اور تیری توبہ کے درمیان کون اہل ہو سکتا ہے, تیرے اور تیری توبہ کے درمیان کون آ سکتا ہے؟ فلاں فلاں جگہ جاؤ, وہ اللہ تعالی کے نیک عبادت گزار لوگ رہتے ہیں, تم بھی وہیں جا کر ان کے پاس عبادت کرو اور پھر اپنے وطن واپس نہ آنا, کیونکہ یہ بہت بری جگہ ہے. چنانچہ وہ چل پڑا. جب وہ آدھے راستے میں پہنچا تو اسے موت آ گئی, انتقال ہو گیا اس کا, لہذا اس کے متعلق رحمت اور عذاب کے فرشتوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا. رحمت کے فرشتوں نے کہا, یہ تائب ہو کر اپنا دل رحمت خداوندی سے لگائے آ رہا تھا, مطلب یہ توبہ کر چکا تھا. عذاب کے فرشتوں نے کہا, اس نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی. تب ان کے پاس آدمی کی شکل میں ایک فرشتہ آیا جسے انہوں نے اپنا حکم تسلیم کر لیا کہ یہ جو فیصلہ کرے ہمیں قبول ہے. اس فرشتے نے کہا, تو زمین ناپ لو. وہ جس بستی کے قریب تھا وہ انہی میں شمار ہوگا, یعنی اگر یہ وہ گناہوں بھرا جو جگہ تھی, اگر یہ اس میں اس کے قریب ہوگا تو اس میں شمار ہوگا, اور اگر نیکوکار ہو جہاں یہ جس شہر جا رہا تھا, جس مقام پر جا رہا تھا, اگر ان کے قریب ہوگا تو ان میں شمار ہوگا. انہوں نے زمین ناپی اور وہ نیکوں کی بستی کے قریب نکلا, لہذا اسے رحمت کے فرشتے لے گئے. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ہزاروں معتکفین جو علم دین سیکھنے کے لیے, مختلف عبادات کے لیے اللہ تعالی کے گھر میں جمع ہیں, اور مدنی چینل پر نہ جانے کتنے تائبین, توبہ کرنے والے, خاشعین, اللہ سے ڈرنے والے ہمارے ساتھ مدنی چینل پر ہوں, کیا عجب. اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں. آپ دیکھیے کہ 100 قتل کرنے والے کی اللہ نے بخشش کرنی تھی, اللہ تعالی نے کیسا اہتمام فرما دیا. بندے کو کبھی بھی اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. جب اللہ اپنے بندے کی مغفرت فرماتا ہے, اپنے بندے کی بخشش فرماتا ہے, اسے معاف کرتا ہے, تو اس کے معاف کرنے کے انداز ہی بڑے خوبصورت, بڑے پیارے, بڑے نرالے ہیں.
ایک شخص کو کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا, وہ واس کرتے تھے, بیان کرتے تھے. وہ کہنے لگے مجھے اللہ تعالی کے حضور کھڑا کیا گیا, مجھے کہا گیا یوں تو تو بڑا بے عمل تھا مگر ایک دن تو بیان کر رہا تھا, تیرا بیان جہاں ہو رہا تھا اس اجتماع میں میرا ایک ایسا بندہ بھی آیا تھا جو کبھی میرے خوف سے نہیں رویا تھا, مگر تیرا بیان سن کر وہ میرے خوف سے رو پڑا, اس کا رونا مجھے پسند آ گیا اور اس کے رونے کی وجہ سے میں نے اس کی, تیری اور جتنے اجتماع میں تھے سب کی مغفرت کر دی.
ماہ سیام میں چھماچھم نور کی بارش میں ہوا سلسلہ صبح رمضان, ملاحظہ کیجئے کچھ مناظر.
آج سلسلے کا موضوع بہت ہی پیارا ہے, موضوع ہے مال کی حفاظت کا طریقہ. ہر ایک چاہتا ہے میرا مال محفوظ ہو جائے, مال کو تحفظ مل جائے. تجوریاں ہیں, بینک ہیں, اور بہت سارے ذرائع اختیار کیے جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو مال کی حفاظت کا ہم آپ کو ایک ایسا طریقہ بتائیں گے کہ جس سے انشاءاللہ عزوجل مال بھی محفوظ ہوگا اور انشاءاللہ مال میں اللہ نے چاہا برکت بھی ملے گی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مال کے تحفظ کا ایک بہترین طریقہ ارشاد فرمایا اور بہت آسان ہے, اور وہ کیا ہے کہ اپنے مال کی مکمل زکات ادا کر دیجئے, اللہ کی راہ میں دے دیجئے, مستحقین کو تک پہنچا دیجئے, آپ کا مال انشاءاللہ محفوظ ہو جائے گا جیسا کہ مضبوط کلعوں میں محفوظ ہوتا ہے. تو یہ مضبوط کلعے رب تبارک و تعالی کی طرف سے اس کی حفاظت ہوگی, نظر نہیں آئے گا, مگر رب تعالی حفاظت فرمانے والا ہے اور اس کے محبوب کی زبان سے جو ارشاد ہوا ہے وہ یقیناً پورا ہوگا. مفتی صاحب, مال کو محفوظ کرنے کا طریقہ ہم نے ذکر کیا زکات دینے کے حوالے سے, یقیناً یہ بات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے تو حق اور سچ ہے اور ایسا ہی ہونا ہے. جو رضا الہی کے لیے پوری پوری زکات ادا کرے گا انشاءاللہ اس کا مال نہ صرف محفوظ ہوگا بلکہ بحکم قرآن اس کے مال میں برکت بھی ہوگی. اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا ہے. تو یہاں زکات کی جو قرآن مجید فرقان حمید میں اہمیت اور اس کے احکام بیان کیے گئے, اگر آپ وہ ذکر فرمائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے ترغیب کا باعث ہوگا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً ایسا ہی ہے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے یا اس کی حفاظت سے بڑھ کر اور کون سی حفاظت کی جگہ ہوگی.
ہم تو بولتے ہیں حفیظ بھی وہی ہے, حافظ بھی وہی ہے, اور قادر و قدیر بھی وہی ہے.
تو اس کی یعنی جتنا زیادہ مضبوط جو ہے وہ شخص ہوگا یا ذات ہوگی آپ بات کریں تو وہ زیادہ حفاظت کر سکتے ہو. رب سے بڑھ کر کون سی ذات جو ہے وہ مضبوط اور طاقتور ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالی کی حفاظت میں جو بندہ مال دے دیتا ہے تو وہ بہت محفوظ ہو جاتا ہے, اور نہ صرف دنیا میں بلکہ تو وہاں کام آنے والا مال ہے جہاں مال کام نہ آئے.
اللہ اللہ, کیا بات ہے, کیا بات.
قیامت میں تو درہم و دینار آج والے کام نہ آئیں گے, جو آج کل کے لیے رب کی بارگاہ میں دے دیے, رب کے پاس جمع کروا دیے, وہ کام آئے.
یعنی بینک میں جو جمع کرواتے ہیں فیوچر کے لیے, تو یہاں پر رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں آخرت کے لیے جمع کروا. واہ کیا بات.
قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے زکات سے متعلق کئی مقامات پر ارشاد فرمایا, حتیٰ کہ نماز اور زکات کا ایک ساتھ تذکرہ تقریباً 32 مقامات پر ایک ساتھ کیا گیا.
32
کیا بات. اور صدقات کے الفاظ کے ساتھ اس کا تذکرہ 12 مرتبہ ہوا.
اچھا,
اس کے علاوہ انفاق, خرچ کرنا, مما رزقناہم ينفقون, اس سے متعلق اور کئی مقامات پر ذکر ہوا. تو اس سے تو پتہ چلا کہ کتنی اہمیت ہے زکات کی.
صحیح.
پھر زکات سے متعلق آیت قرآنیاں وہ ہیں جن میں حکم ہوا زکات دو،
ٹھیک ہے.
دوسری وہ آیات بیان ہوئی جن کے اندر یہ بیان ہوا کہ زکات دینے والوں کے لیے مغفرت کیا ہے،
اللہ
ان کا اجر کیا ہے، انعام کیا ہے، بشارت کی آیتیں ہیں. اور پھر تیسری وہ آیات آئیں کہ جن میں نہ دینے والوں کی وعیدیں بیان کی گئی.
پھر آپ نے ملاحظہ کیا سلسلہ ایمان کی شاخیں، آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں.
ایک حبشی غلام جو کہ امیر المومنین حیدر کرار صاحب ذوالفقار حسنین کریمین کے والد بزرگوار حضرت مولا علی مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے بڑی محبت کرتا تھا. شامت اعمال کے سبب اس نے ایک مرتبہ چوری کر لی. لوگوں نے اس کو پکڑ کر دربار خلافت میں پیش کر دیا حضرت علی کے پاس. غلام نے اپنے جرم کا اقرار بھی کیا. امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم شرعی نافذ کرتے ہوئے اس کا ہاتھ کاٹ دیا. جب وہ اپنے گھر کو روانہ ہوا تو راستے میں حضرت سلمان فارسی اور ابن القوا سے ملاقات ہو گئی. ابن القوا نے پوچھا کہ تمہارا ہاتھ کس نے کاٹا؟ تو غلام نے کہا امیر المومنین و یعصوب المسلمین و زوج بتول کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے. تو ابن القوا نے حیرت سے کہا کہ انہوں نے تمہارا ہاتھ کاٹ ڈالا، پھر بھی اس قدر اعزاز و اکرام سے ان کا نام لے رہے ہو. تو غلام نے کہا کہ میں ان کی تعریف کیوں نہ کروں کہ انہوں نے حق پر میرا ہاتھ کاٹا اور مجھے عذاب جہنم سے بچا لیا. حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں کی گفتگو سنی اور حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے اس کا تذکرہ کیا. تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس غلام کو بلایا اور کٹا ہوا ہاتھ کلائی پر رکھ کر رومال سے چھپا دیا. پھر کچھ پڑھنا شروع کر دیا. اتنے میں ایک غیبی آواز آئی، کپڑا ہٹاؤ. جب لوگوں نے کپڑا ہٹایا تو غلام کا کٹا ہوا ہاتھ کلائی سے اس طرح جڑ گیا تھا کہ کہیں کٹنے کا نشان تک نہیں تھا. اے شب ہجرت بجائے مصطفیٰ بر رحت خواب، اے دم شدت فدائے مصطفیٰ امداد کن. اعلی حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اس شعر میں فرماتے ہیں کہ اے ہجرت کی رات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک بچھونے پر لیٹنے والے، اے ایسے سخت امتحان کے لمحات میں شہنشاہ موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان کا نذرانہ حاضر کرنے والے، میری امداد فرمائیے. تو فیضان مشکل کشا جاری رہے. فیضان مشکل کشا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ مولا مشکل کشا شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے اپنے رب عظیم کے فضل عمیم سے کس طرح اپنے غلام کا کٹا ہوا بازو جوڑ دیا. تو یہ بے شک رب کائنات عز و جل اپنے مقبول بندوں کو طرح طرح کے اختیارات سے نوازتا ہے اور ان سے ایسی باتیں صادر ہوتی ہیں جنہیں انسانی عقلیں سمجھنے سے قاصر ہوتی ہیں. اور بعض اوقات شیطان یہ بعض نادانوں کو، کرامات کو عقل کے ترازو میں تولنے کا مشورہ دیتا ہے، تو یوں بعض اوقات لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. تو یاد رکھیے، کرامت کہتے کس کو ہیں؟ سنیے، کرامت کہتے ہیں اس خرق عادت بات کو جو عادتاً محال، یعنی ظاہری اسباب کے ذریعے اس کا ظاہر ہونا ممکن نہ ہو. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت جلد اول صفحہ 58 پر صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نبی سے قبل از نبوت اعلان نبوت ایسی چیزیں ظاہر ہوں تو ان کو ارحاس کہتے ہیں اور اعلان نبوت کے بعد صادر ہوں تو معجزہ کہتے ہیں. عام مومنین سے اگر ایسی چیزیں ظاہر ہوں تو اسے معونت اور ولی سے ظاہر ہوں تو کرامت کہتے ہیں. نیز کافر یا فاسق سے کوئی خرق عادت ظاہر ہو تو اسے استدراج کہتے ہیں. تو عقل کو تنقید سے فرصت نہیں, عقل کو تنقید سے فرصت نہیں, عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ.
وہ مہینہ جس میں ہے بخشش کا اشرا, آئیے دیکھتے ہیں کچھ مناظر سلسلہ رمضان بخشش کا سامان سے.
ہمارے سلسلے کا آج کا موضوع ہے غلط بیانی. ہم اگر اپنے گھر کے اندر دیکھیں بچے غلط بیانی کیوں کرتے ہیں کہ ماں باپ کی ڈانٹ ڈپٹ سے اور ان کی مار پیٹ سے بچ جائے. آپ جو ہے اپنے دوستوں سے غلط بیانی کیوں کرتے ہیں کہ تھوڑی سی شرمندگی سے بچ جائیں. لیکن یاد رکھیں کہ یہ غلط بیانی کرنا تھوڑے سے نقصان سے بچنے کے لیے تو آج آپ کر رہے ہیں لیکن آخرت کا بہت بڑا نقصان اٹھایا جاتا ہے. یاد رکھیں کہ غلط بیانی کا علاج کیا ہے, غلط بیانی سے کیسے بچا جا سکتا ہے, یہ بھی میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. یہ غلط بیانی سے بچنے کا وہی طریقہ ہے جو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے. اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ قول سدید اختیار کرو, یعنی سچی اور صاف ستھری سیدھی بات کیا کرو, ایسی بات کہ جو زوم آنا نہ ہو, یعنی اس کے دو تین پہلو نہ نکلتے ہوں. جو بات آپ نے کہی اس کا ظاہر بھی وہی ہو, اس کا باطن بھی وہی ہو. اگر ایسا کریں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی برکتیں ہوں گی, ثواب بھی حاصل ہوگا, آخرت میں جنت ہمارا ٹھکانہ ہوگا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اگر اللہ کی بارگاہ میں آپ نے مقبول ہونا ہے, اور یہ وہ بارگاہ ہے کہ جب اس بارگاہ میں بندہ مقبول ہو جاتا ہے تو دنیا میں بھی مقبول ہو جاتا ہے, آخرت میں بھی مقبول ہو جاتا ہے. اگر اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونا ہے تب بھی سچی بات کو, صاف اور سیدھی بات کو اپنائیں, انشاءاللہ خدا کی بارگاہ میں ہم مقبول ہو جائیں گے. اور یقین جب اس بارگاہ میں ہم مقبول ہو گئے تو ہماری ساری راہیں بھی سیدھی ہو جائیں گی, سارے بگڑے کام بھی سنور جائیں گے, ساری مشکلات سے, ساری پریشانیوں سے چھٹکارا بھی حاصل ہو جائے گا. مفتی شفیق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, شروع سے ہی ہمارے سلسلے کی رونق ہے. حضور یہ ارشاد فرمائے غلط بیانی کے بارے میں ہمارا اسلام ہمیں کیا درس دیتا ہے.
غلط بیانی کرنا, جھوٹ بولنا, خلاف واقع باتیں کرنا, شریعت مطہرہ میں اس کی اس قدر مذمت کو بیان کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا کہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے, فرمایا بزدل ہو سکتا ہے. کہا کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے, فرمایا بخیل بھی ہو سکتا ہے.
اللہ اللہ.
کہا کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے, تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام پر ایک جو مومن کی شان ہے اس کو بیان فرمایا کہ مومن کذاب نہیں ہو سکتا, مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. یعنی ایمانیات میں سے ایک بات یہ ہے انسان کی, مسلمان کی, کہ اس کے اندر غلط بیانی کا عنصر نہ ہو, وہ جھوٹ نہ بولے. چند ایسی بری صفات ہیں جن کو ہر کوئی برا لیتا ہے, ان میں ایک جھوٹ بھی ایسی ہے کہ ہر اچھی طبیعت والا شخص,
ہر قوم اس کو برا
جانتی ہے, ہر قوم اس کو برا جانتی ہے, ہر مذہب میں یہ جھوٹ بری چیز ہے. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جس نے میری طرف جھوٹ کی نسبت کی, غلط بات بیان کر دی جو میں نے نہیں کی, تو کیا ہے کہ فل یا تبوا مقعدہ من النار, وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. میڈیکل بل جھوٹے جو ہے وہ بنا دیتے ہیں. علاج کی سہولت ہوتی ہے بعد, اور بعض مخصوص شرائط کے ساتھ بھی ہوتے ہیں معاملات کے علاج کے. تو اب اس میں ایسی سیٹنگ ہوتی ہے, قبلہ تو میڈیکل فیلڈ سے بھی ہیں تو ان کو زیادہ پتا ہوگا, دوائیوں کا ہی معاملہ ہے. تو اس میں میڈیکل والوں سے ایسی سیٹنگ ہوتی ہے کہ وہ جھوٹے بل بنا کر یا ڈاکٹروں کی جھوٹی رپورٹیں لا کر وہاں جمع کروا کر جھوٹے بل جمع کرا کر پیسے وصول کیے جاتے ہیں. یہ بالکل ناجائز حرام ہے. اور یہاں تو صرف جھوٹ بات جھوٹ ہوتے ہیں کہ جو کسی کو ظاہری نقصان پہنچایا یا اپنی کسی چیز کو چھپا لیا, بعض جھوٹ وہ ہوتے ہیں کہ جھوٹ بول کر آپ نے جو آپ کا حق نہیں تھا وہ لے لیا,
وہ لے لیا.
تو حق طریقے سے جو مال لیا ہے وہ بھی حرام مال ہے, اس کو اس تک پہنچانا یہ آپ پر لازم ہو جاتا ہے, یعنی اس کی توبہ اس کے بغیر نہیں ہوگی.
نہیں, سنت دامت برکاتہ علیہ کا ایک رسالہ ہے جی. اگرچہ آپ نے بچوں کی اصلاح کے متعلق یہ رسالہ لکھا اچھا. جس کا نام ہے جھوٹا چور. اس میں امیر علیہ سنت نے سیدنا حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے ایک فرمان نقل کیا ہے, میں چاہوں گا کہ یہ میں اس موقع پر عرض کروں.
لبیک مرحبا.
کہ سیدنا حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ جھوٹا دوزخ میں کتے کی شکل میں بدل جائے گا, حسد کرنے والا جہنم میں سور کی شکل میں بدل جائے گا, اور غیبت کرنے والا جہنم میں بندر کی شکل میں بدل جائے گا. تو یہ کس قدر اللہ تبارک و تعالی اور اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی جناب پاک میں غیر مقبول اور ناپسندیدہ ترین امر ہے کہ جو غلط بیانی سے کام لینے والا ہے اور اس کی غلط بیانی اس نہج کو پہنچتی ہے کہ واقعی وہ اس زمرے میں آ جاتی ہے اور وہ بغیر توبہ کی اگر مر گیا, خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ, تو پھر اسے غور کرنا چاہیے کہ آج کوئی کتا بھی بول دینا اے کتے, اپنے کو یہ بھی لگے,
اور
زندگی بھر غلط بیانی کر کر کے غلط بل بنا بنا کے غلط پرسکرپشنیں لکھوا لکھوا کے, یعنی یہ تو آپ نے فرمایا نا کہ غلط پرچیاں بیماری نہیں ہیں اور پتا ہے کہ یہ سہولت میرے پاس میسر ہے تو غلط پرچی لکھوا لیں گے جناب, غلط رپورٹس کی ترکیب بنا لیں, غلط الٹرا ساؤنڈ کی ترکیب, غلط جناب والا لیبورٹری سے رپورٹ لے کر آ جائیں گے کہ بس کسی طرح میرا موٹا بل بن جائے, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے. میرا ایک تجزیہ یہ بھی ہے کہ جس نے شروع شروع میں جھوٹے بل بنائے نا تو آپ اعتبار کریں, کئی میں نے ایسے لوگ دیکھے جن کو واقعی وہ امراض لاحق ہوئے.
مخارج کی درستی کے لیے ہوا سلسلہ مدنی قاعدہ, آئیے دیکھتے ہیں اس کے چند مناظر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پیارے مدنی ننو اور مدنی منیوں, سلسلہ مدنی قاعدہ میں خوش آمدید. آج آپ کا سبق ہے حرف فا. فا کو غور سے دیکھیے, جی یہ فا ہے. اب دیکھتے ہیں کیا آپ کو فا کی پہچان ہوئی یا نہیں. بتائیے جی, یہ حرف جو روشن ہوا ہے کیا یہ حرف فا ہے؟
جی نہیں.
اب دیکھتے ہیں کہ کون سا حرف روشن ہوتا ہے. جی کیا یہ فا ہے؟
یہ بھی نہیں ہے.
اور یہ کون سا حرف روشن ہوا ہے؟
فا آ گیا اور روشن بھی ہو گیا ہے.
ماشاء اللہ عز و جل, جزاک اللہ خیرا.
آمین.
ابھی آپ کو ایک خالی فریم نظر آ رہا ہے, اور کون سا حرف نظر آ رہا ہے؟
فا.
بتائیے اوپر فریم میں کون سی چیز آئے گی؟
بتا.
جی نہیں, ذرا ذہن پر زور دیں.
فیضان مدینہ.
جی ہاں, اور فا سے آتا ہے فیضان مدینہ. ماشاء اللہ عز و جل, جزاک اللہ خیرا.
آمین.
اب ہم آپ کو بتائیں گے فا سے کون سی چیزیں آتی ہیں عربی اور اردو میں. آئیے پہلے جانتے ہیں عربی میں. فا سے فدۃ یعنی چاندی.
فا سے فدۃ یعنی چاندی.
اور اب جانتے ہیں اردو میں.
فا سے فانوس.
ماشاء اللہ عز و جل, جزاک اللہ خیرا.
آمین.
ابھی آپ کو کون سا حرف نظر آ رہا ہے؟
فا.
واہ بھائی, آپ کو تو فا کی خوب اچھی پہچان ہو گئی ہے. اب ہم آپ کو سکھاتے ہیں فاقو لکھنے کا طریقہ. پہلے ایک چھوٹا سا گول دائرہ بنائیے اور اب باقی طرح لکھیے. اور اس کے سر پر ایک نقطہ یہ ہو گیا فا. ماشاء اللہ عز وجل جزاک اللہ خیرا.
آمین.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
آئیے دیکھتے ہیں عاشقان رسول کے سوالات اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے جوابات پر مشتمل سلسلے مدنی مذاکرے کے مناظر.
کچھ کام بیٹھ کر کیے جاتے ہیں, کچھ کھڑے ہو کر, جیسے ہم بیٹھ کر کھاتے پیتے ہیں, لیکن صلاۃ السلام کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں. پیارے باپا جان, کیا امامہ بیٹھ کر باندھ سکتے ہیں؟
امامہ شریف جو ہے نا, یہ کھڑے ہو کر باندھنا چاہیے کہ منقول ہے جس نے بیٹھ کر امامہ باندھا یا کھڑے ہو کر پاجامہ یا شلوار پہنی تو اللہ عز و جل اسے ایسے مرض میں مبتلا فرمائے گا جس کی دوا نہیں. پہنتے وقت سیدھی طرف سے شروع کیجئے. یہ مدنی پھول مکتبۃ المدینہ کے سالے 163 مدنی پھول پیج نمبر 21 پر ہے, اور اس طرح کے بہت سارے مدنی پھول 163 مدنی پھول کا رسالہ لے لیجئے. اس میں اس طرح کے کئی مدنی پھول آپ کو ملیں گے, معلومات انشاءاللہ اضافہ ہوگا. 163 کا ایک رسالہ ہے, ایک ہے 101, تو یوں آپ کے پاس 264 مدنی پھول ہو جائیں گے, 264. مختصر رسالے, بڑے معلوماتی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سوال آیا ہے کہ وضو میں وسوسے آتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟
وضو میں وسوسے آئیں تو وسوسوں کی طرف توجہ نہ دیں. ہاں یہ ہے کہ وضو کرنے کے بعد وسوسے آئیں کہ پتہ نہیں میرا وضو ہے یا نہیں, تو وضو ہے. جب تک ایسا یقین نہ ہو وضو ٹوٹنے کا جس پر بندہ قسم کھا سکے. جیسے پیشاب کرنے گیا, پیشاب کر کے آیا ہے اور پتا کہ پیشاب کر کے آیا تو اب قسم کھا سکتا ہے کہ میرا وضو نہیں ہے. اور ویسے بہت دیر ہو گئی ہے, زہر کا میرا وضو ہے, مغرب کا ٹائم ہونے لگا ہے, پتہ نہیں ٹوٹ گیا ہوگا تو ہوگا کہ نہیں ہوگا, تو وضو ہے. وہمات سے وضو نہیں ٹوٹتا جب تک کنفرمیشن نہ ہو, یقینی معلومات نہ ہو اپنے وضو کے تعلق سے. تو ولہان نامی شیطان وضو کے بارے میں مختلف وسوسے دلاتا ہے. مثلا دوران وضو شک ڈالتا ہے کہ فلاں عضو دھلنے سے رہ گیا, فلاں عضو تین کے بجائے دو بار دھلا ہے. اسی طرح با وضو شخص کو بھی وسوسہ ڈالتا ہے کہ تیرا وضو ٹوٹ گیا, وضو کیے ہوئے اتنا وقت گزر چکا ہے, اب وضو کہاں رہا ہوگا, وغیرہ وغیرہ. ایسی صورت میں شیطان کے وسوسے کی طرف بالکل توجہ نہیں دینی چاہیے. وضو میں وسوسے ڈالنے والے شیطان کے بارے میں شہنشاہ مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے وضو کے لیے کہ شیطان ہے جس کا نام ولہان ہے, لہذا تم پانی کے وسوسوں سے بچو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
دقت کے ساتھ رب عز وجل سے بخشش کی بھیک مانگتے ہوئے قریب مغرب ناظرین نے ملاحظہ کیا سلسلہ دعائے افطار. آئیے دیکھتے ہیں اس کے مناظر.
اللہ العالمین اپنی رضا کے کام ہم سے کروا لے، نیکیاں کرنے کی سعادت دے دے، گناہوں سے بچنے کی توفیق دے دے. پروردگار جب ہمارا آخری وقت آئے تو محض اپنی رحمت سے اے اللہ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب کرنا. اے کاش تیرے محبوب کرم فرمائیں، ہمیں کلمہ پڑھائیں، اپنے جلووں میں گمائیں اور ہمیں ایمان سے دنیا سے رخصت ہونا نصیب ہو جائے. کاش ہمارے غسل و کفن اور دفن کے تمام مراحل خیر سے طے پائیں. اے کاش قبر میں تنہائی اور وحشت، گھبراہٹ نہ ہو، محبوب کے جلوے ہو. اے اللہ قبر میں اندھیرا نہ ہو، نور مصطفیٰ کا اجالا ہو. الہ العالمین ہماری قبر میں جنت کی کھڑکی کھلی رہے، ہماری قبر جنت کا باغ بن جائے. الہ العالمین بس تو کرم کر دے، ہمیشہ 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 کے لیے ہم سے راضی ہو جا. اے پروردگار ایسا بندہ بنا دے جو تجھے پسند آتا ہے، اخلاق درست ہو جائیں، اخلاص مل جائے. اے اللہ جو ہمارے مریض اسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، مسجدوں میں ہیں، یہاں پر اعتکاف میں ہیں، سب پر رحمت کی نظر فرما دے. اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، جو بے روزگار ہیں حلال اور آسان روزی عطا کر دے، تنگ دستوں کی تنگ دستیاں دور کر دے، مقروضوں کے قرضے اتر جائیں، بے اولاد عافیت کے ساتھ نیک اولاد پائیں. اے اللہ جن کی اولاد نافرمان ہے تابع فرمان ہو جائے، جو بیجا مقدموں میں گھرے ہیں انہیں خلاصی مل جائے، جو مظلوم قید میں ہیں رہائی پائیں. الہ العالمین ہمارے ملک پاکستان کو استحکام ملے، سنتوں بھرا نظام ملے. اے اللہ دنیا اسلام پر رحم و کرم فرما. اے اللہ تمام مسلمان ایک اور نیک بن جائے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی.
تو بے دے اشرائے بخشش
ملاحظہ کیجئے نگران شورا مدہ ذلہ العالی کے مدنی پھولوں پر مشتمل سلسلہ مثالی معاشرہ اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے کھانے کے مناظر.
صحابہ کرام علیہ مردوان کی جو بھی سیرت پاک سے جو ہمیں خوبصورتیاں ملتی ہیں یہ سب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تربیت ہی کا نتیجہ تھا. آج تو ہماری تربیت ہو جائے تو الحمدللہ معاشرہ مثالی معاشرہ بنے گا.
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک سیرت کے اندر جس طرح ایک شجاعت بڑا آپ کا اعلیٰ اور نمایاں وصف ہے, ویسے ہی وزڈم, حکمت, دانش مندی.
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کے فضائل یوں بیان کریں, انا مدینۃ العلم و علی بابوہا,
سبحان اللہ,
کہ میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. تو پھر ان کی علمیت کا کیا کہنا.
ہماری بھی فکری صلاحیت کے اندر, ہماری بھی وزڈم کے اندر اضافہ ہو, یہ کیسے ممکن.
مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی سوچ نے پاکیزگی تھی. وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بے حد محبت فرما دیتے, اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پر, ان کے دین پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے ہم وقت تیار تھے. جب اتنی سوچ پہ پاکیزگی آ جائے نا اور اس طرح کا زہد و تقوی اختیار ہو جائے جو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو نصیب ہوا, تو آٹومیٹیکلی یہ اس کا ایک سمجھیں کہ نتیجہ ہوتا ہے کہ آپ کی زبان پر حکمت کے مدنی پھول کھلیں گے. جب سوچ پاکیزہ ہے, آپ کا ظاہر پاکیزہ ہے, آپ کا باطن پاکیزہ ہے, تو آپ کی زبان سے جو بات نکلے گی وہ بھی پاکیزہ ہی ہوگی.
انویسٹر بھی بیچ رہا ہے تو انویسٹر کو بیچ رہا ہے, اور یہ آپس میں یہ سرکل گھمائے جا رہے ہیں, گھمائے جا رہے ہیں نیڈی پرسن تک, یعنی جو ضرورت مند ہے اس تک چیز پہنچتی ہی نہیں ہے.
ریڑی پر موجود فروٹ بیچنے والے کو ہم کہتے ہیں مہنگا دے رہے ہو, بولتا آڑتی مہنگا دے رہا ہے, وہ بولتا وہ مہنگا دے رہا ہے, وہ مہنگا دے رہا ہے. اس کو وہ بولے گا میں نے اتنے لوگوں سے مل کر اتنی زمین لی, یہ لی, یہ لی ہے, میرے پیچھے کمپنی انویسٹمنٹ میں, کمپنی انویسٹمنٹ الگ ہے. پھر اس میں ایک اور مصیبت اور اتنی بڑی مصیبت, وہ انٹرسٹ ہے, سود ہے. کیونکہ اس میں ایک طبقہ وہ ہے جس نے اداروں سے سود پر انویسٹمنٹ لیا ہے, ادارے نے سود پر انویسٹمنٹ دی ہے, اس نے اس سے کما کر اس کو سود بھرنا ہے, اور اس کے اندر جو کاسٹنگ آئی ہے اس کاسٹنگ میں اس نے اپنا نفع رکھا ہے, اپنے ساتھ انویسٹر کا نفع رکھا ہے, اور انویسٹر کے نفع کے ساتھ ساتھ اس اداروں کا یا ان لوگوں کا نفع رکھا ہے جو سود کے نام پر اسے لے رہے ہیں. تو وہ چیز جو آپ کو 7 روپے کی ملتی تھی, سود کے ساتھ ساتھ یہ چیز بڑھ کر وہ گئی ہے 14 روپے کی. میں نہیں کہتا کہ انویسٹمنٹ غلط ہے, جو جائز طریقے سے بے و شرع کے اصولوں کے مطابق اپنا انویسٹمنٹ کرتے پیسہ لگا رہے ہیں مارکیٹ کے اندر, اچھا ہے مارکیٹ بڑھے گی, انویسٹمنٹ بڑھے, لیکن میں ان کو صرف اتنا مشورہ دے رہا ہوں کہ مشورہ ہی دے رہا ہوں کہ آپ چیزوں کو زیادہ مہنگی نہ کریں. آپ یہ ہمدردی اور درد پیدا کریں, اب کہ یار اتنا مہنگا ہم لوگ کریں گے, نفع تو ہم لے لیں گے, لیکن یار غریب آدمی کیسے لے گا, عام آدمی کیسے کرے گا, یہ ڈسکس آپ اپنے اندر لے کر آئیں اور چیزوں کو نیچے لے کر آئیں. آپ کے نفع بہت زیادہ ہیں, میں چونکہ انویسٹروں کے ساتھ اس طرح کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا رہتا ہے اور ملنا جلنا رہتا ہے, آپ کے نفع بہت زیادہ ہیں, میری ریکویسٹ ہے آپ اپنے نفع کم کریں, آپ 100 جگہوں پر اپنا کاروبار کریں, وہاں سے چھوٹا چھوٹا نفع لے, آپ کو اللہ تعالیٰ برکت دے گا.
کیش میں جو خرید و فروخت کرتے ہیں اسے انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے, بولتے ہیں یہ نفع نہیں دے گا, جو ادھار میں خریدے اس کو دو, پھر ادھار میں اس کو مہنگا مہنگا سامان پکڑائیں گے, پھر وہ ظاہر ہے کہ ادھار میں ایک مہنگی چیز بندہ خریدے گا تو اور مہنگی بیچے گا.
ایک بزرگ کا واقعہ آ رہا ہے کہ وہ اپنے بھانجے یا بھتیجے کو دکان سونپ کر گئے تھے, کہا میں نماز پکا رہا ہوں, تو وہ نماز پکا رہا ہے تو انہوں نے جبا دیکھا یا کوئی لباس دیکھا ایک شخص کے ہاتھ میں, بولے تو میری دکان کا ہے, کہا کہ یہ کتنے کا لیا, 600 روپے کا, اور وہ بولے یہ تو 300 روپے کی چیز ہے, 600 کی کیسے بکی. اب وہ 600 میں لینے کے لیے تیار ہے, مگر آپ کہہ رہے کہ 600 کا ہے ہی نہیں, میں تو 600 میں کیسے دوں, میں تم کو یہ تو 300 روپے کی چیز ہے, یا تو یہ واپس کر کے تم سودا فس کرو ختم کرو اور اپنے 600 روپے لے لو, یا پھر 300 روپے میں لو 300 روپے واپس لو. آپ نے ضد کر کے اس کو اس کی قیمت واپس دی. یہ تھے اولیاء کاملین بزرگان دین جو تجارت کرتے تھے, بزنس کرتے تھے.
جب یہ وہاں سے شخص یہ جب باہر نکلا دکان سے, اس نے نام پوچھا, ان کا نام کیا ہے, تو نام بتایا گیا, ان کا نام محمد بن منقذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ان کا تو یہ وہ ہستی ہے کہ ہمارے علاقے میں جب بارش نہیں ہوتی ہم ان کے نام کا وسیلہ پیش کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ بارش عطا فرما دیتا ہے.
یہ تجارت کرتے تھے, ان کی دکان تھی, یہ بزنس کر رہے تھے. یہ وہ اولیاء کاملین اور نیک لوگ تھے کہ جب یہ تجارت کے لیے دوسرے ملکوں میں گئے نا تو ان کی تجارت کو دیکھ کر کافر مسلمان ہوتے تھے. دنیا میں بزنس مین بزنس کمیونٹی وہ ہے جس نے دنیا میں دین کے پھیلانے پر اپنا کردار ادا کیا ہے مگر امانت اور دیانت کے ذریعے اور اپنے نفعوں کو کم کر کے دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہوئے.
امین تذکری جیوانی بی بی سلامی امین تذکری جیوانی بی بی سلامی ما سجتا دم عن جرا من مقلات بی دامی مولا یا صلی وسلم
بھر میں سنتوں کی ترغیب میں مصروف عمل دعوت اسلامی کی مدنی خبریں آئیے دیکھتے ہیں اس کے مناظر.
فروغ علم دین کے لیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کر رہے ہیں مدنی مذاکرے جو کہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی سے براہ راست مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ کیے جاتے ہیں.
لگے دم تے مٹے غم دنیا کماوے کھاوے ہم اور یہ بے وقوفوں کی ایک تعداد ہے جو ان کے قدموں میں پڑی ہوتی ہے. بابا جی بابا 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 اور بابا ہے کہ جواب ہی نہیں دیتا, فضا میں گرے جا رہا ہے, پھر نعرہ لگاتا ہے تو ہاتھ جوڑنے والے ہاتھ کھل جاتے ہیں خوف کے مارے. کیا بابا رنگ میں آئے کیا, اب رنگ دیں گے اپنے کو. لباس خضر میں یہاں سینکڑوں رازن بھی پھرتے ہیں, اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر.
علماء فرماتے ہیں تمہارے ذمے یہ کام ہے کہ بری باتوں سے لوگوں کو منع کرو, ظالموں کو ظلم سے روکو اور اچھی باتیں عام کرو. دیکھتے رہیں اسی طرح کے مختلف موضوعات پر مشتمل نگران شورا کا براہ راست مدنی چینل پر سلسلہ مثالی معاشرہ.
یہی میں آپ کو عرض کروں گا, اور پھر ایک حل یہ ہوتا ہے کہ اپنے کان میں ہیڈ فون لگا لیں اور موبائل فون میں نعتیں بیان رکھ لیں اور تلاوت رکھ لیں, وہ سنتے رہیں تاکہ گانوں کی آواز آپ کے کانوں میں نہ جائے.
ایمان پر خاتمے کے لیے اچھی صحبت اپنانا اور بری صحبت سے خود کو بچانا انتہائی ضروری ہے. کوشش کر کے اچھی صحبت اختیار کریں. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بعد تراویح مدنی مذاکرے میں شرکت بھی اچھی صحبت ہے.
میں اعتکاف میں نہیں ہوں.
نہیں اعتکاف میں نہیں ہوں. میں
مدنی مذاکرے کے شرکت کے لیے آتے رہوں.
اعتکاف میں نہیں ہوں لیکن میں جو ٹائم ملتا ہے میں آتا ہوں. بس
تو پہلے رمضان سے آ رہا ہوں. میں
صرف مدنی قیدہ پڑھنے کے جاتا ہوں.
یہاں پر ہم تراویح پڑھنے آتے ہیں. اس کے علاوہ جب حاجی صاحب کا بیان ہوتا ہے, جب حضرت صاحب کا بیان ہوتا ہے, وہ بیان ہم سنتے ہیں. اس میں بہت سی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں, دنیاوی لحاظ سے بھی, دینی لحاظ سے بھی, اور ایک سکون ملتا ہے, دلی سکون ملتا ہے. وہ سکون مجھے کہیں نہیں ملا.
حدیث مبارکہ میں ہے کہ سحری سے دن کے روزوں پر مدد حاصل کرو اور دن کے قیلولہ یعنی آرام سے رات کے قیام پر مدد حاصل کرو. عاشقان رمضان نے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ سحری کی سعادت حاصل کی. رکن مرکزی مجلس شورا و نگران پاکستان انتظامی کابینہ ابو رجب حاجی محمد شاہد اتاری مدظ اللہ العالی نے مدینۃ الاولیاء ملتان میں سہروردی کابینات کے ذمہ داران کا دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لیے مدنی عطیات جمع کرنے کے حوالے سے مدنی مشورہ فرمایا. جو ذمہ داران ہاتھوں ہاتھ مدنی عطیات لائے انہیں دعوت اسلامی کی مجلس مالیات کے ذریعے انہیں جمع کروانے اور رسید لینے کا فرمایا. آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ کی. مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے ان شاء اللہ عز و جل. دیکھتے رہیے مدنی چینل.
چلچلاتی دھوپ میں پسینہ بہاتے حالت روزہ میں شکر رب عز و جل کرنے والوں کا سلسلہ, محنت کشوں کا رمضان ملاحظہ کیا. اب آئیے دیکھتے ہیں اس کے مناظر.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ ہے محنت کشوں کا رمضان, اور آج ہم آپ کو لائے ہیں ایک ایسی جگہ پر جہاں پر پہاڑوں سے اتر کر آپ کے گھروں کی زینت بننے والی اشیاء دکھائیں گے اور کچھ تاثرات بھی لیں گے. کیسے ہیں حضرت؟ ٹھیک ہیں آپ؟ کیا نام ہے آپ کا؟
میرا نام گل ملک.
گل ملک, ماشاء اللہ. کتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں یہاں پر؟
ہمارا تو یہاں پہ تقریباً دو تین سال ہو گئے.
دو تین سال ہو گئے, دو تین رمضان آپ نے یہاں پر گزار لیے ہیں. تو مطلب صبح کتنے بجے کام اسٹارٹ کرتے ہیں؟
بس 6 بجے سے شروع کرتے ہیں اور 2 بجے تک.
گرمی میں بھی کام کرتے ہیں, دھوپ میں بھی؟
دھوپ میں بھی کرتے ہیں. اللہ کا شکر ہے, بس روزہ ہمارا پورے ہو جاتے ہیں.
ماشاء اللہ.
پڑھتے ہیں, تراویح اپنا پڑھتے ہیں.
بیمار تو نہیں ہو جاتے ہیں؟
نہیں بیمار نہیں ہوتے, بس اللہ نے ہمت دے دیتے ہیں, بس ہم لوگ رکھتے ہیں. یہ حق ہے.
اللہ پاک کا ہمارے اوپر.
یہاں پر کتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں؟
ادھر تو ہمارا گیا تقریباً ایک سال ہو گیا.
دھوپ وغیرہ کی وجہ سے پریشانی وغیرہ تو ہوتی ہوگی؟
یقین
ہوتی ہے. لیکن جب افطار کے وقت دسترخوان پہ پہنچتے تو کیا کیفیت ہوتی ہے؟
بہت ہوتا ہے. ہم لوگ بولتے ہیں ہم لوگ کو پانی کا بہت پیار لگتا ہے. ہم لوگ بولتے ہیں ہم لوگ کو پانی میں ڈوب کے بس نہاتے رہتے ہیں.
ہماری محنت کا جتنا الحمد للہ محنت کر رہے ہیں اور رمضان میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر روزے بھی رکھ رہے ہیں اور روزہ رکھنے کے بعد ماشاء اللہ کام بھی کر رہے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو آپ ایک ٹائل ہے یہ کتنا وزنی ہوتا ہے؟
22 کلو
کا ایک ہوتا ہے. کتنے بنا لیتے ہیں روزانہ؟
تقریباً 800-1200.
پھر یہ اوپر سے اٹھا کے نیچے خود ہی رکھتے ہیں؟ مطلب 22 کلو کی ایک ٹائل ہے جسے یہاں سے کٹنگ کرنے کے بعد اٹھا کے زمین پہ رکھتے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ روزانہ کم از کم 800 کے قریب اتنے پیس اٹھاتے ہیں. اب میرے محترم اسلام بھائیوں غور کیجئے کہ 22 کلو کا وزن ہے اور 800 وہ پیس اٹھا کے نیچے رکھنے ہیں. محنت کر رہے ہیں, مزدوری کر رہے ہیں, گرمی بھی برداشت کر رہے ہیں مگر روزہ نہیں چھوڑ رہے. نام کیا آپ کا؟
محمد اسماعیل.
حضرت کتنے عرصے سے یہاں پر کام کر رہے ہیں؟
دوسرا مہینہ
ہے. اچھا یہ بتائیں صبح کتنے بجے کام اسٹارٹ کرتے ہیں؟
6 بجے.
اور ختم کتنے بجے کرتے ہیں؟
عام دن میں
12 گھنٹے. مطلب صبح 8 سے 8. اچھا یہ بتائیے کہ جب یہاں سے تھک ہار کے گھر جاتے ہیں اور افطار کے وقت گھر پہ بیٹھتے ہیں, اذان ہو رہی ہوتی ہے تو پورا دن گزرتا ہے, اس کی کیسی کیفیت محسوس ہوتی ہے؟
تھوڑی تھکن محسوس ہوتی ہے لیکن اللہ کے راستے پہ جاتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, سکون مل جاتا ہے.
ماشاءاللہ نماز پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے, روزہ رکھنے سے سکون ملتا ہے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے پیارے بھائی؟ ٹھیک ہیں. یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ ریموٹ ہے. دکھائیے گا ذرا. یہ کیسا ریموٹ ہے؟
کرین چلتی.
کون سی؟ اچھا اس کرین کے لیے یہ ریموٹ ہے. یہاں پر کتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں؟
یہ تقریباً 2.5 سال ہو
رہا ہے. رمضان کے علاوہ ٹائمنگ کیا ہے یہاں پر؟
12 گھنٹے.
اور رمضان کس طرح گزارتے ہیں یہاں پر؟
صبح سحری کرنے کے بعد نماز پڑھتے ہیں.
ٹھیک ہے.
نماز پڑھنے کے بعد پھر آ جاتے ہیں, 6 بجے ڈیوٹی شروع ہو جاتی ہے.
اچھا
پھر 2 بجے یہاں سے چھٹی ہو جاتی ہے.
2 بجے چھٹی ہو جاتی ہے. مطلب صبح 6 بجے سے لے کے جو دھوپ کا پورا مرحلہ ہوتا ہے وہ کام کرتے ہوئے گزارتے ہیں. آئیے ذرا ان سے پوچھتے ہیں کہ اتنی بلندی پہ کام کرتے ہیں ان کے کیا معاملات ہیں. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
کیا نام آپ کا حضرت؟
محمد شفیع.
محمد شفیع کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟
میاں والی سے
تعلق رکھتے ہیں. آپ کہاں کیوں رہے ہیں؟
سر پتھر بلندی پہ کھڑا ہوتا ہے انسان کو ڈر تو لگتا ہے, پتھر کا بھروسہ نہیں ہے, کلٹی بھی کھو سکتے ہیں.
اچھا رمضان کس طرح گزارتے ہیں آپ؟
انشاءاللہ اچھی گزرتے ہیں. پھیری کے ٹائم پہ سحری کرتے ہیں اور کیا نام ہے افطاری کرتے کھانا کھاتے تو وہی ماشاء اللہ ہمارے پہ پیٹ بھرا رہتا ہے.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کیسے میرے بھائی؟ کیا
الحمد للہ.
کیا نام ہے آپ کا؟
نذیر احمد.
نذیر احمد کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟
ہمارا پنجاب سے.
پنجاب سے ہے.
جی.
اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو اسلامی بھائی یہاں پر لوڈ کر رہے ہیں, یہ ٹائلیں لوڈ کر رہے ہیں, کتنی ٹائلیں لوڈ کر کے لے جاتے ہیں؟
یہ 600 لے کے جائے گا.
600 لے کے جائیں گے. رمضان گزارتے کس طرح ہیں آپ؟
رمضان اسے ایسے گزارتے ہیں بس دھوپ میں کام بھی کرتے ہیں اور روزہ بھی رکھتے ہیں.
ماشاء اللہ
بھی پڑھتے ہیں.
ماشاء اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
آخر میں ملاحظہ کیا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے محکے علم و حکمت کے مدنی پھولوں سے سجا سلسلہ مدنی مذاکرہ. آئیے ملاحظہ کرتے ہیں اس کے مناظر.
تجمل حسین تراوی کی اجرت پر شرعی مسئلہ کیا ہے؟
تراوی کی اجرت لینا دینا یہ ناجائز ہے. اس کی تفصیل فیضان رمضان میں جو تراوی کا باب ہے اس میں لکھی ہوئی ہے. تو اب یہ کہ اس کا حیلہ ہو سکتا ہے, دو صورتیں اس کی. ایک تو صورت یہ ہے کہ تراوی کے لیے جنہوں نے حافظ صاحب کی ترکیب کی تو وہ انتظامیہ جو ہے وہ حافظ صاحب کو کہہ دیں گے ہم کچھ بھی نہیں دیں گے اور وہ کہہ دیں گے میں کچھ بھی نہیں لوں گا, ٹھیک ہے میں پڑھاتا ہوں. اب اس نے پڑھایا. اب آپ اگر چاہتے ہیں انتظامیہ چاہتی ہے تو بھلے ان کو 1 کروڑ روپے بھی دے دیں تو یہ جائز ہے, لیکن یہ کہ یہ طے ہو کہ نہیں دیں گے اور نہیں لوں گا. اگر انڈرسٹوڈ بھی ہوا کہ ملے گی تو صحیح, بھلے طے نہیں بھی ہوا تو ملے گی تو صحیح, دیتے تو ہیں, نہیں دیں گے تو ریڈی کرے گا, برا بھلا بولے گا. تو دلالتن بھی ثابت نہ ہو, انڈرسٹوڈ بھی ثابت نہ ہو اجرت, اور ایسی صورت میں پھر اٹھا کر دے دیے 1 کروڑ روپے 1 لاکھ روپے جو بھی دینا چاہے, نہ بھی دیں تو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے کہ طے تو یہ ہوا کہ نہیں دیں گے. ایک صورت تو یہ ہے. اور دوسری صورت یہ کہ وقت کا اجارہ کر لیا جائے, مثلا حافظ صاحب کو یہ کہہ دیا جائے کہ رات کو 9 سے لے کر 11 تک 27 راتیں رمضان کی آپ 2 گھنٹے ہم کو دے دیں, ہم آپ کو اتنی رقم دیں گے. حافظ صاحب نے مان لیا تو اب یہ کہ حافظ صاحب روز کے دو گھنٹے کے آپ کے اجیر ہو گئے, اب آپ نے اس دو گھنٹے کے درمیان کے لیے آپ نے کہہ دیا کہ حافظ صاحب آپ تراوی پڑھا دیا کریں, تو وہ دو گھنٹے میں, اب وہ تین گھنٹے بھی پڑھا دیتے اپنے شوق سے تو بھلے پڑھائے, دو گھنٹے میں تراوی ہو ہی جاتی ہے عام طور پہ پوری, تو اس لیے میں نے دو گھنٹے احتیاطن کا, تو یہ دو گھنٹے کے حافظ صاحب آپ کے حجیر ہیں, اب جو بھی دے ہوا ہے وہ اجرت آپ جو دیں گے تو دینا بھی جائز اور حافظ صاحب کے لیے لینا بھی جائز. تو تھوڑی سی اگر تکلیف کریں گے نا آپ ذہن بنا کر تھوڑا سا تو انشاءاللہ گناہ سے بچ جائیں گے, ورنہ یہ ہر طرف گناہ ہو رہا ہے آج کل ہر طرف, نے کہا اکثر مطلب یہ شرعی حکم پر عمل نہیں ہو رہا, اجرت پر حافظ صاحب پڑھاتے ہوتے ہیں, باقاعدہ منڈیاں لگتی ہیں, بڑا عجیب و غریب مطلب حساب کتاب ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے, حکم شرعی پر عمل کرنا نصیب کرے, عقل کے گھوڑے نہ دوڑائیں, علماء جو فرماتے ہیں وہ مان لیں. میں نے جو بھی عرض کیا اپنی طرف سے نہیں کیا, فتح اور رضویہ شریف میں امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کا جو فتویٰ ہے اس کا خلاصہ پیش کیا ہے.
اعتکاف میں کون سا وظیفہ زیادہ کرنا چاہیے؟
پانچوں ٹائم کے نمازیں تکبیر اولی سے پڑھنا سب سے بڑا وظیفہ یہ. اب جماعت کے نمازوں کے ٹھکانے نہ ہو اور تسبیح 500 دانے کی لے کے بیٹھا رہے تو پانچوں ٹائم نمازوں کیسا وظیفہ کریں, پھر زندگی میں کبھی آپ کی نماز نہ چھوٹے جماعت نہ جائے, تو یہ سب سے بڑا وظیفہ اپنی سمجھ میں یہ آتا ہے کہ ہم نماز کے پکے ہو جائیں, ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار کا ذہن رکھیں, نیت رکھیں, مدینہ مدینہ انشاءاللہ.
میرے پیارے بابا جان کے بارگاہ میں عرض ہے, یوری ایسڈ بڑھ جائے تو کم کرنے کے لیے کیا طریقہ علاج اپنایا جائے؟
یورک ایسڈ بڑھ جائے تو ایک علاج اس کا یہ ہے کہ ایک درمیانی سائز کی مولی کے ٹکڑے کر کے اس پر ایک لیمو چھڑک کر دیگر نمک مسالہ ڈالے بغیر نہار منہ یعنی خالی پیٹ کھا لیجئے, ایک گھنٹے تک اور کوئی چیز مت کھائیے, انشاءاللہ عزوجل یورک ایسڈ میں کمی آئے گی. یہ عمل 7 دن تک کرنا ہے, 7 days. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عزوجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلوا علی النبی
صلی اللہ علی محمد.
رمضان مرحبا, رمضان مرحبا, رمضان مرحبا, رمضان مرحبا,
رمضان مرحبا, رمضان مرحبا, رمضان مرحبا, رمضان مرحبا, رمضان مرحبا, رمضان مرحبا, رمضان مرحبا, رمضان مرحبا.